السلام علیکم، یہ پارٹ 21 ہے، ناول کال بیل، حصہ اول۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش کتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 21۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شیوا جی سے ملاقات کے بعد ہی میں رات کو یا علی الصبح دہلی روانہ ہو جاؤں گا۔ خط لکھنے کا فائدہ نہیں، اس زمانے میں ٹی سی ایس یا کوئی ایئر میل وغیرہ کا تو چکر تھا نہیں، خط سے پہلے ہی میں پہنچ جاتا، اس لیے خط لکھنے کا ارادہ ملتوی کر چکا تھا۔ ناشتے کے بعد مبشر کو لینا تھا تاکہ اسے پہلے بتا سکوں کہ اس رات کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ میں واپس لوٹا تو سب ہی انتظار کر رہے تھے، ہم نے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران میں نے بی جان کو بہت خوش پایا، انہیں خوش دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ میں نے رات ان کے سینے پر دھری گویا برف کی سل پگھلا دی تھی۔ کم از کم الفاظ میں اتنی گرمی تھی کہ وہ اس بوجھ سے آزاد ہو گئی تھی۔ اس خیال سے میں نے فرحت کو دیکھا، اس کے چہرے پر بکھرے دھنک کے رنگ، آنکھوں میں جل اٹھتے ستارے اور حیا کی بوجھ سے جھک جھک جانے والی پلکیں مجھے اپنا رات کا وعدہ نہ صرف یاد دلا گئی بلکہ اس کی تجدید کو بھی دل چاہا۔ میں فیصلہ کرتا ہوں تو تمام عمر اس پر قائم رہتا ہوں۔ میں نے اپنے عہد کی دل ہی دل میں تجدید کی اور سوچ لیا کہ جاتے ہی اماں اور عصمت آپا سے اندیا بیان کروں گا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا، بس نکلنے ہی والا تھا، اچانک دروازے پر کھٹکا ہوا۔ دستہ اتنی وحشیانہ تھی کہ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ چھلک گیا۔ فرحت تو اچھل ہی پڑی، بی جان اور کاکا جان بیک وقت بول اٹھی، الہی خیر۔ میں جلدی سے چائے کا کپ رکھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا، میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے ہزاروں مکڑیاں رینگ گئی۔ دروازے پر مبشر تھا، مگر ایسی حالت میں کہ میں حواس باختہ ہو کر چیخ اٹھا تھا، اور پھر میری اس چیخ کے ساتھ ہی بی جان، کاکا جان اور فرحت کے متواتر چیخوں نے پورے علاقے میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ مبشر کا جسم ادھڑا ہوا تھا، اس کے منہ سے جھاگ بہ رہا تھا، اس کے سر کے بال اس طرح ہل رہے تھے جیسے ان کی جڑوں میں ہزاروں مکڑیاں موجود ہوں۔ میں اور کچھ نہیں کر سکا، مگر میں نے لات مار کر مبشر کو دھکا دیا تاکہ وہ دروازے سے دور ہو کر زمین پر گرے۔ میں ایسا نہ کرتا تو وہ وہیں دروازے کے بالکل قریب ڈھیر ہو جاتا، اور پھر جانے کیا ہوتا۔ ان خوفناک چیخوں نے پورے محلے کو نہیں، جیسے سارے میرٹھ کو جگا دیا تھا۔ تیز اور متواتر آوازوں کے ساتھ کھڑکیاں اور دروازے کھلے، لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح گھروں سے باہر آ گئے، پھر چیخوں کا ایک سلسلہ دراز شروع ہو گیا۔ مبشر مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بار بار میری جانب اٹھتی اور بھاری پپوٹے ان پر جھک کر انہیں بند کر دیتے. وہ بولنے کی کوشش بھی کر رہا تھا. اس کی حالت بہت خراب تھی. بی جان اور کاکا جان فرحت کو لے کر اندر جا چکی تھی. بی جان مجھے آوازیں دے رہی تھی مگر میں دروازے پر جمع کھڑا تھا. خدا کی قسم میں بشیر کو بچانا چاہتا تھا. میں اس کی بات سننا چاہتا تھا مگر اس کی حالت دیکھ کر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کے قریب جاؤں. پھر بھی میں نے ایک قدم آگے بڑھایا. مجھے اب تک اس کے بدن پر کوئی مکڑی نظر نہیں آئی تھی بلکہ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے جیسے کسی خونخوار جانور نے پھاڑ دیے ہوں. ان پھٹے ہوئے حصوں سے اس کا ادھیڑا ہوا سرخ خون سے بھرا جسم نظر آ رہا تھا. اس کے چہرے پر جگہ جگہ سے گوشت نچا ہوا تھا اور بال میں نے ذرا غور سے دیکھا تو اس کے بالوں کی جڑوں میں ہزاروں سنہری مکڑیاں رینگ رہی تھیں. وہ مکڑیاں اتنی بہت سی تھیں کہ اس کے ایک دم سیاہ بال بھی کچھ سنہری محسوس ہو رہے تھے. لگتا تھا اس کے بالوں کی جڑوں میں پوری کھال پر وہ مکڑیاں بچھی ہوئی ہوں. گیا غوم غارے غرز وہ یقیناً کچھ کہنا چاہ رہا تھا. اس کی آدھ کھلی آنکھوں میں تجا تھی. اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا رکھا تھا. میں پہ اس کے چہرے چاروں طرف مکڑی نہ پا کر آگے بڑھا کچھ جھکا. مبشر میرے دوست اس نے ہاتھ آگے بڑھایا. میں نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور بھونچ کر رہ گیا. اس کے ہاتھ میں ویسی ہی سونے کی چین تھی جو اس وقت بھی میرے کرتے کی جیب میں موجود ہونا چاہیے تھی. میں نے بے اختیار جیب کو چھوا. وہ موجود تھی. پھر بھی بے ساختہ میرا ہاتھ بڑھا اور میں نے اس کی مٹھی میں سے لٹک آنے والی زنجیر کو اس سے لے کر تیزی سے جیب میں ڈال لیا اور پھر سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا. کافی فاصلے پر لوگ موجود تھے. ہزاروں لوگ جن کے چہرے خوف سے زرد ہو رہے تھے. جن کی آنکھیں خوف سے ابلی پڑ رہی تھیں. لوگوں نے مجھے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا. پھر بھی مجھے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ یہ نہ دیکھ پائے ہوں گے کہ اس مٹھی سے کیا چیز میری مٹھی میں منتقل ہوئی ہے. وہ کافی دور تھے لیکن یہ خدشہ موجود ہی تھا کہ کسی نے دیکھ لیا ہو. میں پھر مبشر کی طرف متوجہ ہوا اور اس بار اچھل کر پیچھے ہو گیا. اس کی کھال جہاں جہاں سلامت تھی وہاں پانی کی سطح کی طرح لہریں لے رہی تھی اور اندر سنہری رنگ پھیلتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا. گویا وہ ننی ننی مکڑیاں اس کے جسم کے اندر بھی تھی. اچانک مبشر کا چہرہ نیلا ہو گیا. سفید سفید جھاگ سے اس کا چہرہ بھر گیا اور پھر اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہو گئیں. اس دوران میں کوئی پولیس کو اطلاع کر چکا تھا. پولیس آ گئی مگر کوئی بھی اس کے قریب نہ آیا. اس کی لاش سے 50 فٹ کے فاصلے پر وہ لوگوں سے واقعات کی تفصیلات معلوم کرتے رہے. پھر شاید کسی نے انہیں میرے بارے میں کچھ کہہ کر میری طرف بھیج دیا. اسی دوران بی جان بے خوف ہو کر دروازے تک چلی آئی تھی اور حاضرانی انداز میں مجھے پکار رہی تھی. اس سے پہلے کہ میں ان تک پہنچتا پولیس کے باوردی آفیسر میرے قریب آ چکے تھے. واضح کرتا چلوں کہ اس وقت کی پولیس آج کی طرح بے مہار نہیں تھی. وہ لوگ انسانوں کو جانور نہیں سمجھتے تھے. لہجوں میں شائستگی اور انکساری بھی قائم تھی اور ان آفیسرز کے چہروں پر تو شدید حیرت اور بے طرح خوف کے اثار بھی نمایاں تھے. میں نے ہاتھ کے اشارے سے بی جان کو اندر جانے کا اشارہ کر دیا تھا, مگر بی جان چوکھٹ تھامے خوف زدہ کھڑی رو رہی تھی. آپ انہیں جانتے ہیں؟ پولیس آفیسر نے سڑک پر ساخت پڑے مبشر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا. میں نے نظر بھر کر مبشر کو باغور دیکھا اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ اب اس کے بالوں میں اور کھال کے نیچے کوئی مکڑی نہیں تھی. لمحہ بھر میں میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کہنا اور کیا کرنا ہے. جی ہاں آفیسر, یہ میرا دوست تھا. میرے منہ سے لفظ تھا سن کر وہ چونکا اور غیر اختیاری طور پر مبشر کی طرف پلٹا. نما بھر اس نے مجھے دیکھا اور پھر پلٹ کر خوف زدہ انداز میں پنے تلے قدم رکھتا ہوا مبشر کی طرف بڑھا. اتنی دیر میں سرکاری اسپتال کا عملہ بھی گاڑی لے کر آ پہنچا تھا. وہ قانونی کارروائی میں مصروف ہو گیا. میں نے دروازے پر آ کر بی جان کو تسلی دی, ان کے آنسو صاف کیے اور انہیں کسی نہ کسی طرح اندر بھیج دیا. مجھے یقین تھا کہ آفیسر مجھ سے ضرور پوچھ گچھ کرے گا. میں بی جان کو بھیج کر وہاں کھڑا ہو گیا. اب محلے کے لوگ سرک سرک کر میرے قریب آ چکے تھے. اب ان میں کچھ ہمت بڑھ گئی تھی. وہ دیکھ چکے تھے کہ اسپتال کے عملے کے علاوہ پولیس والے بھی مبشر کی لاش کے قریب جا چکے ہیں. میاں یہ ناصر انصاری کا بیٹا نہیں ہے, ایک بڑے میاں مجھ سے بولے. جی چچا, یہ ناصر انصاری کا بیٹا مبشر ہے, میں نے جواب دیا. آئے ہائے بیچارہ, مگر اسے ہوا کیا؟ ایک اور آواز آئی, کسی جانور کے ہتھے لگ گیا, جانے کس نے کہا تھا. اس کی آواز نے مجھے ایک نئی راز سجھا دی. پھر چاروں طرف جوں جوں لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا, ان کے سوالات, جملے اور باتیں بڑھتی چلی گئیں. کافی لوگوں نے اسے پہچان لیا تھا, جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دور کے محلے میں رہتے ہوئے بھی ہر دل عزیز تھا. اسے کی انکساری اور ملنساری سے تو میں بھی متاثر ہوا تھا. میرا ذہن مسلسل کام کر رہا تھا. میں سوچ چکا تھا کہ پولیس کے استفسار پر مجھے کیا جواب دینا ہے. اب تو میں اس پریشانی میں گرفتار تھا کہ وہ زنجیر کیسی ہے جو مبشر نے مجھے دی تھی. میں اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پایا تھا, مگر اتنا جان گیا تھا کہ وہ ہو بہو ویسی ہی ہے جسی رات میں صندوقچی سے نکال کر اپنے قبضے میں لے چکا تھا. دوسرا پریشان کن بلکہ تباہ کن احساس یہ تھا کہ یہ مبشر کے ہاتھ کہاں لگی, وہ مکڑیاں اس پر کب, کیسے اور کہاں حملہ آور ہوئی. کیا وہی زنجیر اصلی تھی؟ کیا وہ اب بھی اس جیسی کسی دوسری صندوقچی میں اس مکڑی کے ساتھ محفوظ تھی؟ اگر ایسا تھا تو وہ صندوقچی مبشر کے ہاتھ کہاں سے لگی, اور وہ صندوقچی کیسی تھی جو بھی جان نے مجھے رات لا کر دی تھی. یہ سربستہ راز بڑے خوفناک تھے. میں مبشر سے کچھ بھی معلوم نہیں کر پایا تھا. وہ کچھ بتانا چاہتا تھا مگر موت نے اسے مہلت نہیں دی. ایسی کون سی اہم بات تھی کہ اس حالت میں مبشر اپنے محلے سے یہاں تک چلا آیا؟ وہ یقیناً بڑی ہی خوفناک بات ہوگی. ورنہ ایسی حالت میں اس کا یوں آنا میری کن پٹیوں میں دھمک شروع ہو گئی. اب مبشر کی لاش اٹھوا لی گئی تھی. میں نے معلوم کیا لاش کو اسپتال لے جایا جا رہا تھا. پولیس آفیسر نے مجھے تھانے آنے کی دعوت بڑے حجل انداز میں دی, پھر خود ہی رد کر دی اور بولا میں شام میں آپ سے کسی وقت مل لوں گا. سوری آفیسر, میں شام کو یہاں نہیں ہوں گا اور کل سویرے مجھے واپس دلی جانا ہے آفس ڈیوٹی کی وجہ سے. آپ اگر چاہیں تو میں دوپہر میں نماز کے بعد آپ کا انتظار کروں گا. تھینک یو سر, وہ قدرے جھکا, پھر مبشر کا ایڈریس مجھ سے پوچھ کر نوٹ کیا. میں نے بتایا کہ میں خود وہاں جا کر یہ خبر دینا چاہتا ہوں, ان لوگوں کا وہاں جانا بہتر نہ ہوگا. میں جانتا تھا کہ مبشر کی اماں نے مبشر کو ہمیشہ ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا ہے بقول اس کے بھائیوں کے. وہ کھرچن تھا اس لیے اماں اس سر پر بٹھائے رہتی تھی. آفیسر نے میری بات سے اتفاق کیا. اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ فی الوقت سیدھا اسپتال ہی جائے گا اور میڈیکل رپورٹ کا انتظار کرے گا. ان سب کی روانگی کے بعد ہی نہیں, پہلے بھی لوگ مجھ سے بہت کچھ پوچھنے کے لیے بے چین تھے. میں نے آفیسر کے جاتے ہی گھر کی طرف قدم بڑھائے. لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی مگر میں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں صدمے میں ہوں اور ابھی اتنی جان کہا خبر مجھے مبشر کے گھر میں پہنچانا ہے. میں اندر داخل ہوا تو باہر بے چین آوازیں مکھیوں کی بھن بھناہٹ سے بن کر پھیل گئیں. بی جان دروازے سے کچھ فاصلے پر اب بھی میری منتظر تھی. قریب ہی کمرے کے دروازے پر فرحت زرد چہرہ لیے اور کاکا جان اسے تھامے آنکھوں میں آنسو بھرے خوف زدہ انداز میں کھڑی تھی. اتنے دن تو کچھ بھی نہ ہوا تھا. مجھے دیکھتے ہی کاکا جان نے کہا, ان کے لہجے میں عجیب سا شک عجیب سا شکوا تھا, یوں جیسے وہ تینوں اس واقعے کا ذمہ دار مجھے سمجھ رہی ہوں. میں نے کن اکھیوں سے فرحت کی طرف دیکھا, اس کی آنکھوں میں بھی وہی شک اور وہی خوف میں ڈوبا شکوا ہلکورے لے رہا تھا. میں نظر چرا گیا, میں نڈھال سا ہو گیا. یہ سچ ہے کہ میں شدید صدمے کے اثر میں تھا. میں نے کب چاہا تھا کہ ایسا کچھ ہو اور وہ بھی یہاں بی جان کے دروازے پر, اور بھلا مبشر کا اس تمام واقعے سے کیا تعلق تھا. مجھے دیکھتے ہی بی جان میری طرف لپکی اور بے ساختہ مجھ سے لپٹ کر رو دی. میں بہت دیر تک انہیں تھپکیاں دیتا رہا اور سوچتا رہا. اب پوزیشن ایسی نہیں تھی میں ان لوگوں کو یہاں چھوڑ دیتا. میں نے اس لمحے اپنے آپ کو مفلوج پایا. ذہن کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آری محسوس ہو رہا تھا. یہ سب کیا ہوا ہے ضیا؟ مبشر کو کیا ہو گیا تھا جو جھوٹ میں کسی اور سے بول سکتا تھا؟ وہ یہاں کا کارگر نہ تھا. میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے شیر نے زخمی کر دیا ہوگا یا راستے میں بھیڑیوں کے غول نے اس پر حملہ کر دیا ہوگا. میں ایسا اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لوگ بڑی بوا کی اسی انداز میں ادھڑی ہوئی لاش دیکھ چکے تھے, اور جب میں دروازے پر آیا تو یہ تینوں بھی میرے پیچھے تھیں. مجھے دکھائے دے جانے والی مکڑیاں انہیں نظر آئی ہوں گی, لیکن مجھے کچھ کہنا ہی تھا سو میں نے تھکے ہوئے انداز میں بی جان کے کندھے تھام لیے. بی جان, جو بھی ہوا آپ کے سامنے ہے, بس اتنی گزارش کروں گا کہ خود پر قابو پائیں. جو کچھ آپ لوگوں نے دیکھا اور محسوس کیا ہے اسے بھول جائیں. ابھی حالات واضح نہیں ہیں. میں نہیں جانتا کہ لوگ اس حادثے کو کیا رنگ دیتے ہیں, میڈیکل رپورٹ کیا کہتی ہے, لیکن بی جان آپ لوگوں کے منہ سے کوئی بات نہ نکلے. کوئی پوچھے تو کہہ دیجئے گا کہ ہمیں ضیاء نے باہر نکلنے نہیں دیا اور وشی دور تھا. بس آپ لوگوں نے بھی وہی کچھ دیکھا ہے جو دور کھڑے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے. میں ان تینوں سے مخاطب تھا. میں جانتا تھا کہ میرے یہ الفاظ ان کے شک و شبہ کو مزید تقویت دیں گے, مگر اس کے سوا کچھ چارہ ہی نہ تھا. ان تینوں کے چہروں پر پھیلی زردی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا. میں نے سب سے نگاہیں چرا لی. بے چینی نے مجھے گھیر رکھا تھا. میں ان کے درمیان مزید ٹھہرنے کی بجائے اپنے کمرے میں آ گیا. وہاں پہنچ کر میں نے پہلا کام یہی کیا کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ دونوں زنجیریں اور شالی بابا کا دیا ہوا پتھر نکال لیا. وہ دونوں زنجیریں جیسے ایک ہی تھیں, سر منہ فرق نہ تھا. میں نے بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا. حسب سابق میری بصارت حیرت انگیز ہو گئی, مگر میں پھر بھی ان دونوں میں کوئی فرق نہ پا سکا. میں بتا نہیں سکتا کہ میری کیا حالت تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے اصل کون سی ہے. کچھ بھی ہو, ان میں اصلی صرف ایک ہی تھی. وہ زنجیر جو میں نے ابا کے کمرے میں سے چرائی تھی اور جو یہاں فرحت کے گھر میں صندوقچی میں تھی, مگر اس وقت وہ دونوں آپس میں گڑ مڑ ہو چکی تھی. الجھن نے میری دماغ کو شل کر دیا. اب دونوں ہی کی حفاظت ضروری ہو گئی تھی. وقت بیت رہا تھا. مجھے احساس تھا کہ مجھے پہلی فرصت میں مبشر کے گھر والوں کو اس حادثے کی اطلاع کرنا چاہیے. میں چند لمحوں کے بعد کمرے سے باہر نکل آیا. بی جان, کاکا جان اور فرحت ہارے ہوئے جواریوں کی سی حالت میں بیٹھی تھی. بی جان کے منشی بابا, ان کی بیوی اور محلے کی کچھ عورتیں بھی وہاں موجود تھی. سب کے چہرے پر تعصب تھا. پہلے میں نے چاہا کہ ان سب کو ڈانٹ کر بھگا دوں, مگر پھر ضبط کر گیا. میں بی جان کو بتا کر مبشر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. بی جان نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی تھوڑی دیر میں وہاں آ جائیں گی. اب سورج تھوڑا سا ابھر آیا تھا. ہوا کی خنکی میں کچھ کمی آ گئی تھی. گھر سے باہر اب بھی رش لگا ہوا تھا. لوگ آپس میں تبادلہ خیال کر رہے تھے. کچھ لوگ میرے منتظر تھے. جب میں ان سے کترا کر نکلنے لگا تو انہی بڑے میاں نے مجھے روک لیا, جنہوں نے مبشر کو ناصر انصاری کے بیٹے کی حیثیت سے پہچان کر مجھ سے تصدیق کی تھی. میاں, ہم تمہارے منتظر تھے کہ ساتھ ہی ناصر انصاری کے گھر جائیں گے. ہائے, میرا تو دل ہول رہا ہے یہ سوچ کر. سویرے سویرے ایسی خبر وہ لوگ سنیں گے تو کیا ہوگا. یہ سب اللہ کی مرضی ہے صاحب, بندہ حقیر کیا کر سکتا ہے. ویسے لگتا ہے کوئی جنگلی جانور اٹھا کر لے گیا تھا. نہ بھیا, اگر ایسا ہوتا تو بھلا اپنے پیروں پر چل کر یہاں تک کیسے آتا. بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. ایک اور صاحب نے کہا. دوسرے صاحب نے کسی کو پکار کر تانگے کے لیے کہہ دیا تھا. میں اکیلا ہوتا تو پیدل چلا جاتا, مگر سات بزرگ لوگ تھے, اسی لیے وہیں کھڑا تانگے کا انتظار کرتا رہا. یہ اندازہ لگانا بھی مقصود تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کس حد تک جانتے ہیں. اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا. اس حادثے نے پرانے زخم تازہ کر دیے. میں نے چونک کر کہنے والے کو دیکھا. وہ 40-45 برس کا آدمی تھا. گورا رنگ, سیاہ بڑی بڑی آنکھیں, گھنے سیاہ بال, پرکشش چہرہ, اونچا قد اور کسرتی جسم نے اس کی شخصیت کو سحر انگیز بنا دیا تھا. میں غیر محسوس انداز میں ان کے قریب سرک گیا. کون سے زخم؟ کسی نے ان کی بات سن کر پوچھا تھا. ایسے حادثات عطا اور رب رضوی کی موت کے یکے بعد دیگرے ان کی حویلی میں ہوئے تھے. کون عطا اور رب؟ وہی تو نہیں جنہوں نے خودکشی کر لی تھی؟ کسی نے پوچھا. ہاں ہاں. اور پھر وہ صاحب تفصیلات بتانے لگے. رفتہ رفتہ دوسرے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے. میں خود پورے حواسوں سے ان کی جانب متوجہ تھا. مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ بڑی تفصیل سے واقف تھے. ابھی بات درمیان ہی میں تھی کہ تانگا آ گیا. ہم لوگ جن میں میرے علاوہ 4 دوسرے افراد شامل تھے تانگے میں بیٹھ گئے. میں نے منشی ابا کو تاکید کر دی تھی کہ بی جان وغیرہ اگر وہاں آنا چاہیں تو وہ ان کے ساتھ رہیں. میرٹھ جاگ اٹھا تھا. بازاروں میں رونق تھی. ہلکی ہلکی دھوپ نرم نرم توانائی بکھیر رہی تھی. مگر یہ صبح ایک اداس صبح تھی. بڑے عرصے کے بعد ایک ایسا حادثہ رونما ہوا تھا جس نے واقعی پرانے زخم تازہ کر دیے تھے. مگر وہ شخص کون تھا جس نے ان زخموں کا ذکر کیا میں اب بھی نہیں پہچانا تھا. اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے جب میں نے ان صاحب کے بارے میں استفسار کیا تو ان کا جواب سن کر اچھل پڑا. میاں عطا الرب کے گھر ان کی ساس کی موت ایسے ہی پر اسرار انداز میں ہوئی تھی. اس موقع پر بڑی بوا میت کے غسل کے لیے گئی تھی. جی جی, آپ بڑی بوا کی بات کر رہے ہیں؟ پھر میں نے بے چینی سے پوچھا. یہ صاحبزادے ان کے چھوٹے داماد ہیں. شریف الدین نام ہے. اس حادثے کے وقت ان کی شادی تو نہیں ہوئی تھی مگر بات طے ہو چکی تھی. موت کے بعد ہی شادی ہو گئی تھی مگر یہ ان کے خاندان ہی کے تھے. اسپتال میں اور گھر میں سارا انتظام انہوں نے اور ان کی اماں ہی نے سنبھالے رکھا تھا. بات میری سمجھ میں آ گئی تھی. پھر سبھی مبشر کے بارے میں باتیں کرنے لگے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ وہ آپ سے کیا کہہ رہا تھا. میں نے ان کی تسلی کے لیے بتا دیا. وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پایا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا تاکہ میں اسے سہارا دے کر اٹھا لوں. مگر میں اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ بھی تھا اور بدحواس بھی. میں نے پھر بھی اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر اس کا ہاتھ بھی زخمی تھا. میری گرفت میں نہیں آ سکا. اتنا بتا کر میں نے سب کے چہروں پر اپنی بات کا رد عمل تلاش کرنا چاہا. میں صرف اتنا جاننا چاہتا تھا کہ ان میں سے کسی نے مبشر کو وہ چین دیتے تو نہیں دیکھا. مجھے جلد ہی اطمینان ہو گیا جب ایک صاحب نے کہا, ہاں وہ اٹھنا تو چاہ رہا تھا مگر آپ کو کیسے پتا چلا کہ باہر وہ سڑک پر پڑا ہے؟ جس وقت میں نے لات مار کر مبشر کو دروازے سے دور کرنے کے لیے گرایا تھا اس وقت محلے کے سب دروازے بند تھے. جنہوں نے بھی دیکھا اسے سڑک پر گرے ہوئے دیکھا تھا. میں چہل قدمی کے لیے اسی وقت گھر سے باہر نکلا تھا. اسے وہاں دیکھ کر بھونچ کر رہ گیا. میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور گھر کی خواتین نے بھی اس حالت میں دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا. میں نے جلدی سے جواب دیا, یہ ناول کال بیل حصہ اول کا بقیہ حصہ پارٹ 22 میں سماعت فرمائیں۔